الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سورۃ البقرہ کے 23 رکوع کا مطالعہ مختصرا ہمارے سامنے آ جائے, اس سے کہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور قرآن حکیم میں رمضان المبارک کے حوالے سے اور فرض روزوں کے حوالے سے جو گفتگو بھی آئی ہے وہ اسی ایک مقام پر آئی ہے, اور یہ سورۃ البقرہ کا 23 رکوع ہے, آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 188 تک. پھر اگر وقت ہوا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مشہور خطبہ ہے جو کہ شعبان کی آخری تاریخ کو ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا, جس میں رمضان کی عظمت اور فضیلت کو خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. تو قرآن حکیم میں اور احادیث میں جو تذکرہ ہے رمضان کے حوالے سے, روزوں کے حوالے سے, اس کا کچھ بیان چاہیں گے کہ آج ہمارے سامنے آ جائے. سورۃ البقرہ کا 23 رکوع ہے اور آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 188 تک یہ 6 رکوع بنتے ہیں, 6 آیات بنتی ہیں معاف کیجئے گا, جس پر یہ 23 رکوع مشتمل ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان مبارک کا اور اس کے اعمال کا اسی مقام پر تذکرہ فرمایا. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کا ذکر, زکوٰۃ کا ذکر, حج کا بیان قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے, لیکن رمضان کا ذکر اور رمضان کے فرض روزوں کا بیان اسی ایک مقام پر آیا ہے. آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے, بلکہ تم سے پچھلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی, تو کہ ایسا نہیں کہ مشقت کا معاملہ تمہارے لیے ہو, بلکہ پچھلی امتوں میں تو روزے کے معاملات میں سختی بھی رہی ہے, ذرا شدت کا معاملہ, طویل ہونے کا معاملہ بھی رہا, تمہارے لیے تو پھر بھی آسانی ہے. تو پہلی بات کوئی نئی مشقت نہیں, پچھلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عبادت سے گزارا ہے. اور دوسری بات اہم یہاں بیان ہوئی کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ کے معنی ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, اور روزے کی حالت میں بندہ حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسی مشق بندے میں پیدا ہو کہ وہ حرام سے بچنے والا بن جائے. اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو وہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے والا بن جائے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ ماہ رمضان میں جب جمعے کے خطبے میں گفتگو ہوگی تو آپ کے سامنے رکھیں گے. تو یہ فرمایا کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے, یہ روزے کا اہم مقصد ہے جو قرآن اس مقام پر بیان کر رہا ہے. کہ پہلی بات یہ نئی عبادت نہیں جو تم پر لازم کی گئی, بلکہ پچھلی امتوں پر بھی بہرحال ایک مشقت والی عبادت ہے, اس کو لازم کیا گیا تھا. اور دوسری اہم بات لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو, یعنی تم روزے کی حالت میں جب حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو کم سے کم حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ. یہ ہے روزے کا ایک اہم مقصد جو قرآن نے اس مقام پر بیان فرمایا. اگلی آیت ہے آیت نمبر 184, اس میں روزے کے حوالے سے اولین دور کے ایک حکم کا بیان ہے کہ جب ایک اختیار بھی دیا گیا تھا لیکن بعد میں وہ اختیار واپس لے لیا گیا, اور یہ اگلی آیت ہے آیت نمبر 184. اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 185, اس میں رمضان کا اور رمضان کے فرض روزوں کا بیان آئے گا, وہاں تذکرہ مزید آپ کے سامنے آ جائے گا. ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں, اور اہل علم نے فرمایا کہ معدودات کا لفظ عربی میں 3 سے لے کے 9 تک آتا ہے. تو اولین جو حکم عطا ہوا وہ ایام بیض کے روزوں کی فرضیت تھی, ہر مہینے کے 3 روزے, یعنی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے حوالے سے روزوں کی فرضیت آئی تھی, اور یہ 3 کا عدد معدودات کے اندر آتا ہے, یعنی معدودات کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا وعلی سفر, پس جو بھی تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے یا حالت سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ سہولت یا گنجائش اب بھی موجود ہے اور یہ بیان اگلی آیت میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ البتہ اولین دور جو حکم عطا کیا گیا اس میں آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُفِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، اور وہ کہ جو طاقت رکھتے ہیں، ایک تفسیر ایک رائے بیان کی گئی، اور وہ کہ جو طاقت رکھتے ہیں مگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ، ایک مسکین کا کھانا اس کا فدیہ انہیں دینا ہوگا۔ یہ ہے اولین دور میں جب شریعت کے احکامات تدریجن آئے۔ آپ کے ہمارے علم ہے کہ بعض احکامات تدریجن یعنی گریجولی عطا کیے گئے۔ روزے کی مشقت والی عبادت سے اول مانوس کرانا تھا، چنانچہ ایک اختیار اولن دیا گیا جو یہ بیان ہو رہا ہے، مگر بعد میں واپس لے لیا گیا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جو طاقت رکھتے اس کے باوجود روزہ نہ رکھنا چاہیں تو مسکین کو کھانا دینا، اس کا فدیہ انہیں دینا ہوگا۔ البتہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو خوشی خوشی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ترغیب روزے کی ہی دلائی جا رہی ہے، چنانچہ آگے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ اختیار تو ابھی تمہیں دیا جا رہا ہے، مگر روزہ ہی رکھ لو تو وہ بہتر ہے، کیونکہ آگے فرضیت کا بیان آیا چاہتا ہے۔ اب اگلی آیت، آیت نمبر 185 ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ خود رمضان کی فضیلت کا بیان قرآن عطا کر رہا ہے ان الفاظ میں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور عظمت اگر ہے تو وہ اولاً قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ سارے مہینے اللہ کے ہیں مگر یہ مہینہ قرآن کے نزول کا ہے، یہ افضل مہینہ قرار پایا۔ تو فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کے بارے میں آگے فرمایا کہ ہدل للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدا، اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والا، یہ کلام قرآن حکیم۔ اس پر بھی مزید باتیں انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک میں کریں گے۔ دو اہم باتیں آئیں، ایک یہ سارا مہینہ جو سجایا گیا اور اس کی جو عظمتیں اور فضیلتیں بیان ہوئیں یہ دراصل قرآن کی وجہ سے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، ثواب ملتا ہے، بغیر سمجھے تلاوت کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد اگر ہم عمومی اعتبار سے مرحومین کے لیے دعا کریں تو اللہ انشاءاللہ ان پر بھی رحمت نازل فرمائے گا، ہم اس کے قائل ہیں۔ لیکن قرآن صرف ثواب کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت کے روشن دلائل موجود ہیں، اور حق و باطل میں فرق کر دینے والا یہ کلام ہے، اس سے یہ سب کچھ بھی حاصل کرنا چاہیے بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پس جو کوئی تم میں سب اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ یہ ہے حتمی حکم۔ اولاً وہ تین دن کے روزے ہر مہینے کے لازم کیے گئے تھے، مگر اس میں ایک آپشن یہ اختیار دیا گیا تھا، اب وہ اختیار ختم۔ اب جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے۔ یہ رمضان کے فرض روزوں کا بیان قرآن حکیم اس مقام پر آ رہا ہے۔ البتہ آگے فرمایا کہ ومن کان مریضاً او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے، فعدت من ایام اخر، تو وہ دیگر دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ گنتی ضرور پوری کرنی، اس کی حکمت بھی آگے بیان ہوئی۔ بیماری کیسی بیماری، یا تو 101 102 بخار ہوتا ہے، دکان پر آدمی پھر بھی جاتا ہے، کاروبار پر بھی چلا جاتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، ایسی بیماری نہیں، بلکہ ایسی بیماری جس میں ڈاکٹر بھی کہے کہ بھائی جان کو خطرہ ہو جائے، بیماری اور بڑھ جائے گی، تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ ایسی اگر واقعتاً کوئی بیماری کا معاملہ پیش آ گیا، ڈاکٹر مشورہ بھی دیتا ہے، اور بہتر ہے کہ کسی کم سے کم مسلمان تو ہو لیکن اللہ کا خوف رکھنے والا بھی ہو، اس سے مشورہ لے کر پھر اس کے بارے میں کوئی طے کرے آدمی۔ بہرحال بیماری اگر ایسی ہے کہ روزے سے مشقت بڑھ جائے گی یا بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، جان کو خطرہ ہو جائے گا، تو چھوڑ دو بعد میں قضا کرنا۔ سفر کی حالت ہے، جو شرعی سفر اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، سفر کی حالت میں بہرحال ایک مشقت تو ہوتی، البتہ کوئی سمجھتا ہے میں نے کراچی سے لاہور جانا ہے اور دو دن میں واپس آنا ہے اور میں مسئلہ کوئی میرے لیے نہیں ہے، رکھ لے تو ہو جائے گا روزہ، اس کا سہولت دی گئی ہے، کہ حالت سفر میں روزہ چاہو تو تم چھوڑ سکتے ہو، البتہ بعد میں گنتی پوری کر لینا. کچھ معاملات خواتین سے متعلق ہمارے علم میں ہیں کہ جو ان کے مخصوص ایام ہیں ان میں روزہ نہیں رکھنا، بعد میں قضا کرنی ہوگی. کوئی خاتون حاملہ ہے اور اس حمل اور پریگنسی کی وجہ سے مشقت کا معاملہ بڑھ جائے گا تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کو قضا کرنی ہوگی. اسی طرح کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور بہرحال ماں کے وجود میں غذا کا جانا ضروری ہے تاکہ بچے کے لیے غذا کا اہتمام ہو، تو وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں ان کو قضا کرنی ہوگی. رہا وہ فدیہ والا معاملہ، وہ تو ہو گیا ختم. البتہ حدیث کے مطابق ایک ایسا بوڑھا شخص، مرد یا عورت کوئی بھی، ایسا بڑھاپا آ گیا کہ جسم انتہائی کمزور ہو چکا ہے اور اب وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں، تو روزہ نہیں رکھنا، فدیہ دینا ہوگا. یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب اس سے ریکوری ممکن نہیں ہے، اس سے صحت ملنا ممکن نہیں ہے ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے، اور انٹیک لینا ہے، غذا بھی لینی، دوا بھی لینی، اور بیماری اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ریکوری ممکن نہیں ہے، ایسی کیفیت آ گئی تو اب روزہ نہیں رکھنا، البتہ فدیہ دینا ہوگا. یہ ہے ان کیسز کے اندر فدیہ کا معاملہ. فدیہ کتنا ہے؟ ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے. سادہ سی بات، ایک صدقہ فطر کی رقم کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہے، اور بہرحال جن کا یہ معاملہ ہو تو ان کو ادا کرنا چاہیے. آگے فرمائے کہ فعدت من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لینا، وہ سفر کا معاملہ تھا، بیماری کا معاملہ تھا، یا وہ خواتین کے معاملات جن کا ذکر ہوا. فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. اللہ چاہتا سارے سال کے روزے فرض کر دیتا، کیا کر لیتا؟ ایک مہینے کے فرض کیے، 24 گھنٹے کا فرض نہیں کیا، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک. یہود کا تو معاملہ اور سخت تھا، رات کو سوتے ان کا روزہ شروع ہو جاتا، کوئی سحری کا تصور نہیں تھا. ہمارے لیے سحری میں برکت رکھ دی گئی، بس صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کا معاملہ. بیماری سفر کی بات آ گئی تو اس میں بھی سہولت عطا کر دی گئی، بعد میں قضا کرنے کا آپشن دے دیا گیا. اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. البتہ یاد رہے کہ آسانی وہ آسانی ہے جو اللہ نے بتائی، اللہ کے پیغمبر نے بتائی علیہ السلام. آج ایک آسان دین کے نام پر جو چاہو آسان کر لو جو تحریک شروع ہو چکی ہے، یہ آسانی نہیں. آسانی وہ جو اللہ کی شریعت نے عطا فرمائی ہے، وہ آسانی اس سے استفادہ کر لینا چاہیے. فرمایا کہ ولی تکمل العدہ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، جن کے رہ گئے وہ گنتی پوری کریں. رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اس کے نفل روزوں کی بھی فضیلت ہے، البتہ نفل نفل رہے گا، قضا کرنا لازم ہے پہلے، تو اولاً وہ قضا روزے رکھنے ہوں گے، نفل کا معاملہ بعد میں آنا چاہیے. ولی تکمل العدہ، اور تاکہ تم گنتی پوری کر لو. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، بہت قیمتی بات، جو ہدایت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. ولعلکم تشکرون، اور شکر ادا کرو. یہ روزوں کی بہرحال ایک مشقت والی عبادت ہے، ہمارے یہاں کہیں کم و بیش 15 گھنٹے کا ہے، تو بعد میں کہیں جناب وہ 16-17 گھنٹے کا بھی کچھ علاقوں میں ہوگا، کہیں اور زیادہ شدید گرمی ہوگی ہمارے شہر کراچی کے مقابلے میں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، سب کچھ اپنی جگہ. یہ ساری مشقت والی عبادت کیوں کرائی جا رہی؟ اللہ نے جو قرآن کی صورت میں ہدایت تمہیں عطا فرمائی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزوں کا اہتمام کرو. قرآن قرآن قرآن، جس انگریزی میں کہیں گے فوکل پوائنٹ اس ماہ مبارک میں وہ قرآن ہے، جس بات کا سب سے زیادہ توجہ ہے رمضان المبارک میں وہ قرآن ہے، اور اس قرآن پر بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ کی، اور شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا، روزے رکھوائے جا رہے ہیں اور گنتی پوری کرائی جا رہی ہے. اس کے بعد اگلی آیت بہت ہی قیمتی مقام، اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل ہے، قرب الہی. فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں. یعنی اتنا قربت کا معاملہ کہ یہ بھی لفظ نہیں آیا کہ فَقُلْ، آپ یہ کہیے کہ میں قریب ہوں، یہ لفظ بھی نہیں آیا، بلکہ فرمایا کہ فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں. قرآن کہتے ہیں، اللہ تو اللہ فرماتے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. البتہ اس روزے کی حالت میں بندے کا جسم کمزور اور ڈھیلا جب پڑتا ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، تو بندے کی روح بیدار ہوتی ہے، اور اس روح میں اللہ کی طرف رجوع کی پیاس ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، اور اس روزے کی کیفیت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ یہاں اسی کی طرف اشارہ بھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں بے شک میں قریب ہوں۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ لیکن آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت پا جائے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے، تم بھی تو اللہ کی مانو نا، جیسے جمعے کے خطبے میں آخر میں آیت تلاوت ہوتی ہے نا، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرما دے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ تو تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے، تو تم بھی تو اللہ کی مانو، جب جب پکارو کہ سنوں گا، اللہ کہتا ہے مگر میرا حکم مانو، مجھ پر ایمان رکھو تاکہ ہدایت پا سکو۔ اللہ یہ یقین بھی عطا فرمائے اور روزے کا یہ حاصل کہ اللہ کا قرب مل جائے۔ ایک حدیث انشاءاللہ آئندہ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اس میں یہ ذکر بھی ہے، اللہ فرماتے حدیث قدسی میں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتے بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اور دوسری روایت بخاری ہی میں یوں ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَا بِهِ، اللہ فرماتے بے شک یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ ہی بندے کو مل جائے، یہ ہے اس روزے کا سب سے بڑا حاصل۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کچھ مسائل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا، فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے روزے کی راتوں میں زوجین کا تعلق قائم کرنا، اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا حلال کر دیا گیا۔ یہود کی شریعت میں، شریعت موسوی میں منع تھا، ہماری شریعت میں حلال ہے۔ رمضان کی راتوں میں تعلق قائم کرنا، روزے کی حالت میں تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ بڑا قیمتی نقطہ، بڑا گہرا نقطہ۔ زوجین میں کس قدر تعلق ہو؟ جتنا کہ ہمارا لباس ہمارے جسم سے قریب ہے، ہمارے جسم اور لباس میں کوئی اور شے درمیان میں نہیں، اتنا قرب۔ یہ لباس، یہی لباس راحت کا ذریعہ انسان کے لیے، یہی لباس موسم کی شدت سے بچاتا ہے، یہی لباس ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے۔ کسی کے بازو پہ کٹ لگا ہوا ہے، کسی کے ٹانگ پر زخم ہے، باوقار لباس پہنا ہوا چھپ گیا۔ یہی لباس تسکین کا ذریعہ ہے، یہی لباس زینت کے اظہار کا ذریعہ ہے، یہی لباس ہے جو انسان اپنی حیثیت کے مطابق پہنتا ہے، اور یہی لباس ہے کہ جس پر دھبا اگر لگ جائے تو محلے والوں کو دکھایا نہیں جاتا، خاموشی سے صاف کر لیا جاتا ہے۔ غور و فکر کا بڑا سامان لفظ لباس میں۔ فرمایا کہ علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے کچھ خیانت کر رہے تھے۔ اس کا ایک پس منظر ہے مختصراً یہ کہ یہود کے ہاں تو روزے کی راتوں میں تعلق زوجین منع تھا، صحابہ میں سے بعض کو ایک شبہ تھا، پتہ نہیں ہمارے لیے بھی منع تو نہیں ہے، شبہ تھا مگر تعلق قائم بھی کر رہے تھے، تو اپنے تئیں کچھ اپنے آپ سے خیانت کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا۔ بڑا پیارا کلام ہے اللہ کا۔ صحابہ کے بعض اعمال کا ذکر آتا ہے ہماری سبق آموزی کے لیے، غلطی تم سے بھی ہو جائے گی، توبہ کرنا، معاف کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن جہاں جہاں اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے کسی خطا کا تذکرہ فرمایا، وہیں ان کی معافی کا بھی ساتھ اعلان فرمایا۔ فرمایا کہ وعفا عنکم، اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، فالآن باشروہن، پس تم ان سے تم تعلق قائم کرو، مراد روزے کی راتوں میں، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اس کی فکر کرو، تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے طے کر دیا۔ اس سے ایک مراد ہے اولاد کا حصول، نکاح کے بندھن کا ایک اہم مقصود جہاں تسکین کا حصول ہے، وہیں اولاد کا حصول بھی ہے تاکہ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھتا رہے۔ فرمایا کہ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے۔ تفصیل کا موقع نہیں، سادہ سی بات ہے کہ صبح صادق ہو جائے۔ صبح صادق جیسے ہی وقت ہو گیا، اب یہ کھانا پینا تمہارا بند ہو جانا چاہیے۔ برسوں سے یہ مسئلہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ جب تک اذان نہ ہو کھاتے پیتے رہو۔ او بھائی، اگر کسی دن خدا نہ خواستہ مسجد میں لائٹ نہ ہو اور اذان کی آواز نہیں آئے گی تو کب تک کھاتے رہیں گے؟ اشراق تک کھاتے رہیں گے؟ مؤذن صاحب بھی، وہ بھی، بہرحال ان کی بھی کچھ حاجات کا معاملہ، کھا پی کر ان کو اگر کچھ تاخیر ہو گئی وضو کر کے وہ 3 منٹ کے بعد اذان دیں گے تو آپ اور ہم کھاتے پیتے رہیں گے؟ اذان کا اعتبار نہیں، اعتبار ہے وقت کا، اور اب تو کیلنڈر وغیرہ سب موجود ہیں، مسجدوں میں بھی ہیں، موبائل پر بھی سب کچھ ہے، وقت کا اعتبار ہے، اور اس دور میں اللہ نے ان کیلنڈرز کے ذریعے ایک سہولت بھی دے دی، اس کا اہتمام ہوگا، اس کا اعتبار ہوگا، اذان میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو، صبح صادق کا وقت ہوا کھانا پینا چھوڑ دو، ثم اتم الصیام الى الليل، پھر رات تک روزے کو مکمل کرو، رات سے مراد ہے غروب آفتاب کا ہو جانا، سحری کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کہ برکہ، کہ سحری میں برکت ہے، چاہے چند لقمے یا چند گھوٹ پانی کے ہی کیوں نہ ہو، سنت کی نیت سے ضرور اس کا استفادہ ہو تاکہ برکت مل سکے، اور رات سے مراد ہے غروب آفتاب کا ہو جانا، غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، یہ ہو گیا افطار کا وقت، بس یہ کہ زیادہ پیاس لگی ہوگی دعا پڑھنا مت بھول جائیے گا، دعا پڑھ کے افطار کرنی ہم نے، البتہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی، یہ جلدی سے جلدی مراد نہ لیجئے گا، مراد فوراً افطار کرے گی، وقت ہو گیا تو افطار فوراً کر لیا جائے، یہ ہے آپ نے فرمایا کہ جب تک میری امت اس کا اہتمام کرے گی وہ برکت پر رہے گی، فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے یعنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرنا جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کرنے والے ہو، میں نے اس کیا تھا نا رمضان سے متعلق جو کچھ بھی ہے پورے قرآن میں اسی مقام پر آ گیا ہے، فرمایا کہ جب رمضان میں اب تم اعتکاف کر رہے ہو، حالت اعتکاف میں زوجین کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں، پہلے تو رات میں جائز تھا، اب وہ رات میں بھی جائز نہیں ہوگا جبکہ تم اعتکاف میں آ چکے ہو، اعتکاف کے مسائل اپنی جگہ، احناف کی رائے کے مطابق خواتین کا اعتکاف اگر وہ کرنا چاہیں تو وہ گھروں میں ہیں، اور حضرات جو ہے وہ مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، دیگر فقہا کی اپنی اپنی آرا انہوں نے بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، پس ان کے قریب نہ جاؤ، بہت قیمتی بات، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، عام خیال یہ ہے کہ جو اسلام نے کیپٹل پنشمنٹس دی ہیں یا سزائیں بیان فرمائی ہیں فقط ان کو ہی حدود کہا جاتا ہے، یہ بات درست نہیں، ان کو بھی حدود میں شامل، یہ حد ہے، حد کا جاری کیا جانا بجا ہے یہ بات، لیکن قرآن حکیم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ کے احکامات، کرنے والے کام یا نہ کرنے والے کام، ڈوز یا ڈونٹس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے لیے بھی حدود کے لفظ کو استعمال کیا گیا، یہاں رمضان کے متعلق مسائل کا بیان ہو رہا تھا، فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، سورہ نساء میں جائیے، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات کا بیان ہے، زوجین کے وراثت میں حصہ کیا ہوگا، والدین کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، بہن بھائیوں کا کیا ہوگا، وراثت کے احکامات کے بارے میں فرمایا یہ بھی اللہ کی حدود ہے، وراثت کے احکامات کے بارے میں فرمایا یہ بھی اللہ کی حدود ہیں، اور یہاں رمضان کے احکامات کے بیان کے بعد فرمایا یہ بھی اللہ کی حدود ہیں، فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، وہ ڈینجر کا بورڈ لگا ہوتا ہے نا، تو دور ہی رہتا آدمی، دور ہی رہنا، قریب جاؤ گے تو مبتلا ہو جاؤ گے، کہیں حرام کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، دور دور ہی رہو، فرمایا کہ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے لیے اپنی آیات، اپنے احکامات کو واضح فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، وہ نافرمانیوں سے بچیں، آخری آیت ہے اس رکوع کی، آیت نمبر 188، مال حرام سے بچنے کا ذکر آیا، تقوی کیا ہے؟ روزے کا حاصل، تقوی ہے دلوں میں، دوسروں کو کیسے پتا چلے گا؟ معاملات سے پتا چلے گا، بندہ معاملات میں کھڑا ہے کہ نہیں، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے کہ نہیں، جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہے کہ نہیں، تقوی کا لٹمس ٹیسٹ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اسی رکوع میں یہ آیت شامل ہے، جہاں تقوی کا ذکر پہلے آ گیا کہ روزے کا حاصل تقوی، اسی رکوع کے اختتام پر یہ آیت آ رہی ہے، فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے پر مت کھاؤ، ناجائز حرام ذرائع سے مال اختیار نہ کرو، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور حکام بالغ تک رشوت کے طور پر مال نہ پہنچاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہوئے لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ہڑپ کر جاؤ، باطل طریقے پر مال نہ کھاؤ، رشوتیں پہنچا کر لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ روزے کے بیان میں آیا، کیا مطلب؟ روزہ رکھ کر تم نے حلال چھوڑ دیا، یہ کافی نہیں، حرام کو بھی چھوڑو، اور اگر حرام نہیں چھوٹ رہا تو روزہ روزہ نہیں فاقہ ہے، یہ بات آئندہ انشاءاللہ مزید آپ کے ہمارے سامنے آئے گی، یہ تو 23rd رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں جو کچھ بیان فرمایا اس کا حاصل میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھا. تھوڑا سا وقت ہے تو ایک کام یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو رمضان سے بالکل ایک دن پہلے, اور اب ایک دو دن کا معاملہ یہ تو کم و بیش, تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی آخری تاریخ کو ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے رمضان المبارک کی عظمت پر ایک خطبہ عطا فرمایا, جس میں پہلے سے آپ نے صحابہ کرام کو ذہناً تیار کرایا. میں چاہوں گا کہ اس خطبے کا ترجمہ ایک دو وضاحتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ بیہقی شریف کی روایت ہے اور اس خطبے کے مختلف جملوں کو مختلف محدثین نے ترمذی میں بھی, مسند احمد میں بھی اور دیگر کتب احادیث میں بھی نقل فرمایا. سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ کو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا, اے لوگوں, تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. جیسے دھوپ بڑی شدید ہے, سائے میں ٹھنڈک ملتی ہے. گناہوں کی گرمی اور اس کی نحوست کی بھی شدت ہے, اس سے راحت پانے کے لیے, نجات پانے کے لیے یہ مہینہ اللہ تمہیں دینے والا ہے. اے لوگوں, ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مہینے کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. قرآن کا بیان بھی ہے, انشاءاللہ بعد میں تذکرہ آتا رہے گا. پچھلی امتوں کی عمریں زیادہ, اعمال بہت کرتے تھے, اس امت کی عمریں کم, کم اعمال پر اجر بہت زیادہ عطا ہوتا ہے. فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں. حدیث میں کہ جان بوجھ کر ایک روزہ بھی چھوڑ دیا, جان بوجھ کر, اور ہٹے کٹے لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر کل ان کے آفس میں اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جو 10 گھنٹے بھوکا رہے گا اس کو انکریمنٹ ملے گا, وہ کہیں گے پورا سال بھوکا رہنے کو تیار ہوں, اور اللہ کی جنت ملتی ہے اس کے لیے فکر ہی نہیں ہے. بہرحال حدیث میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر بھی ایک روزہ رمضان کا چھوڑ دیا, وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے, اس کا ازالہ ممکن نہیں, اس کا کمپنسیشن ممکن نہیں. بہرحال فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے اور اس کی راتوں کے قیام کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنایا. تراویح, اس پر انشاءاللہ آئندہ ہم بات کر لیں گے تفصیل سے. فرمایا کہ جو اس مہینے میں اللہ کی رضا کی خاطر کوئی نفل کام انجام دے, نفل عبادت انجام دے, تو ایسے ہے کہ دیگر زمانوں میں اس نے فرض ادا کیا. اور جو اس مہینے میں اللہ کی رضا کے خاطر کوئی فرض عبادت انجام دے, تو ایسا ہے کہ دیگر مہینوں میں اس نے 70 فرض انجام دی ہوں, ادا کیے ہوں. گویا نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر آتا ہوگا. یہ نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے اور اہل ایمان کا سیزن ہے کمائی کے اعتبار سے. اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, برداشت کرنی ہے, گرمی ہے. وہ جی گرمی لگ رہی ہے, روزہ رکھا ہوا ہے میں نے. او بھائی, تو نے اکیلے نے تھوڑی رکھا ہوا ہے, سارے پاکستان نے رکھا ہوا ہے, سارے مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے, کیوں جتانے کی ضرورت پڑی؟ لیکن اللہ کی قدر کیا ہے یہ صبر کا مہینہ, اور صبر ثوابہ الجنہ, صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ اکبر. بس یقین کا مسئلہ ہے, 50,000 کی تنخواہ کا یقین ہے, جان لگاتے ہیں. جنت کے بارے میں شاید اطمینان یہ کہ جیب میں ہی ہے ہمارے, اس کے ٹکٹ کو مسئلہ ہی نہیں ہے. جیب میں ٹکٹ نہیں ہے بھائی, محنت کرنی, مشقت کرنی ہے. اور حدیث بخاری کی جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے. البتہ یہ جتنی مشقت اللہ کی بندگی میں آ رہی ہے اور آنے والی ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. فرمایا کہ یہ غمخاری اور ہمدردی کا مہینہ ہے. بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, دوسروں کی بھوک کا اندازہ ہوگا, ان کی مدد کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. یہ بھی ضمن لیکن بڑا قیمتی روزے کا ایک حاصل ہے. فرمایا کہ یہ وہ مہینہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. لوگ سمجھتے عید کا بونس ملتا ہے تو یہ رزق میں اضافہ ہو گیا. لوگ سمجھتے کھانے پینے کی, معاف کیجئے گا, وہ چٹورا پن رمضان میں بھی کم نہیں ہوتا. ابھی بھی سب نے لگا دی جناب, 30 روپے بچائیے, 10 روپے بچائیے. وہ اللہ کے بندو, اس پیٹ کی تنگی کے علاوہ بھی سوچنا چاہیے. رزق خالی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. اللہ جو ہدایت عطا فرما رہے یہ بھی رزق ہے. اللہ جو نیکی کی توفیق دے رہا ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ جو بدی سے بچنے کا جذبہ پیدا کر رہا ہے یہ بھی رزق ہے. اللہ جو اپنی رضا کے حصول کے لیے توفیق دے رہا ہے یہ بھی رزق ہے. یہ سب سے بڑا رزق ہے, اور یہ اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے. باقی کھا لیجئے, پی لیجئے, میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, لیکن تنگی کے علاوہ بھی سوچیں پیٹ کے. بھائی ہم ہمارے اندر اللہ نے روح میں سے بھی کچھ پھونکا ہے اس کی بھی فکر کریں, وہ رزق روحانی وہ بھی اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرایا تو اس کے لیے گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہوگا, اور روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا, اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی. لیکن بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے دھندے گناہ کے چلتے رہیں اور افطاری بھجوا دی مسجد میں, افطاری کرا دی لوگوں کو, میری تو جنت پکی ہو گئی. یہ قطعاً اس کا مطلب نہیں. یہ ایک حدیث ہے, احادیث میں جھوٹ سے بھی منع کیا گیا, وعدہ خلافی سے بھی منع کیا گیا, مال حرام سے بھی منع کیا گیا. وہ پورا پیکج لینا ہے, فرائض واجبات پورے کرنے, حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو انشاءاللہ ایک ایک نفل پر بڑا اجر ملے گا, کوئی شک نہیں. مگر حرام کے دھندے بھی چلتے رہیں, فرائض ضائع بھی ہوتے رہیں, رمضان کے اندر بھی ہلا گلا چلتا رہے اور ہم کہہ دیں ہم نے ٹرے بھجوا دی ہماری جنت پکی ہو گئی ہے, یہ ہمارے دین کی تعلیم اس طرح نہیں ہے. پورا پیکج لینا ہے, فرائض و واجبات پر عمل, حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش, تو نوافل پر بھی اجر بہت ملے گا انشاءاللہ. اب سلمان فارسی درویش صحابہ میں سے پریشانی ہوگی, اتنا بڑا اجر تو اس کے لیے اہتمام بھی زیادہ کرنا پڑے گا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنا نہیں ہے کہ اتنا سارا کچھ کرا سکے. آپ نے فرمایا کوئی کسی کو دودھ کے چند گھوٹ, بعض تراجم میں ترجمہ کیے کہ لسی کے چند گھوٹ, یا پانی کے ہی ایک گھوٹ پر کسی کو روزہ افطار کرا دے, اللہ اس کو بھی اجر عطا فرما دے گا. کو امیر غریب کا مسئلہ تھوڑی ہے, تم اخلاص کے ساتھ نیکی کرو اللہ قبول فرمائے گا. اور فرمایا جو کسی کو روزے دار کو پورا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا جام اس کو پلائے گا کہ جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی, اللہ یقین عطا فرمائے. ایک شربت ہم پیئیں گے یہاں افطار پر, ٹھیک ہے, اور ایک شربت ادھر ہوگا حوض کوثر کا. ایک عید ادھر ہوگی رمضان کے بعد, جس کی تیاری لوگوں نے ابھی سے شروع کر دی ہے, وہ بھائی رمضان تو آ لینے دو. اور ایک عید ادھر ہوگی جب اللہ کے رسول کی شفاعت مل رہی ہوگی, ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر مل رہا ہوگا, اور رب کائنات کا دیدار مل رہا ہوگا. وہ اصل عید ہے جس کے لیے یہاں تیاریاں کرائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے, دوسرا مغفرت کا ہے, تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اس کی تفصیلات بھی علماء نے بیان فرمائی, تفصیل میں نہیں جا رہا. فرمایا جو اپنے غلام اور آج کل خادمین ملازمین ہوتے ہیں ان کے کام میں کمی کر دے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرمائے گا اور اس کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا. دیکھ لے گھروں کے اندر ملازمین ہوتے ہیں, آفس میں وغیرہ وغیرہ, میں بھی چاہتا ہوں کچھ آرام کا موقع مل جائے, کچھ سکون مل جائے, تھوڑا سا میں ذرا ریسٹ کر لوں. تو میں اپنے غلام تو اس معنوں میں نہیں ہے, خادمین ملازمین کے ساتھ بھی اگر آسانی کا معاملہ کرتا ہوں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مغفرت اور جہنم سے آزادی کی بشارت دی ہے. اللہ ہمیں ابھی سے تیاری کرنے اور اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.